بسم الله الرحمن الرحيم. معزز السامعين، محترم مولانا عبد الرب خطیبی ندوی صاحب، نائب قاضی جماعت المسلمین و استاد جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائیں. اس سلسلے کا درس نمبر 283، سورہ بقرہ آیت نمبر 215-216. واضح رہے کہ مولانا عبد الباری ندوی صاحب کی غیر موجودگی میں انہی کا درس ہوتا رہے گا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين، ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کیسے خرچ کریں، کتنا خرچ کریں. آپ کہہ دیجئے جو کچھ تم خرچ کرو گے، جو مال تم خرچ کرو گے، تو اس کے لیے خرچ کے مصارف والدین، رشتہ دار، بے باپ کے بچے یعنی یتیم، فقراء اور مساکین اور مسافر ہیں، اور جو کچھ تم نیک اور بھلے کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے اور ان اعمال کا بدلہ وہ دے گا. تم پر قتال فرض قرار دیا گیا، جبکہ وہ تمہارے لیے ناگوار تھا، تمہارا جی اس کے لیے آمادہ نہ تھا. ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، ناگوار سمجھو، اور وہ تمہارے حق میں بہتر اور خیر ہو. اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم پسند کرو یا کچھ کام کرنا تم چاہو اور وہ کام تمہارے لیے شر اور برا ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے کہ کس میں خیر ہے اور کس میں شر ہے. تو یہاں سوال نقل کیا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال کتنا خرچ کریں، کیسے خرچ کریں اور کن لوگوں کو دیں. اس سے پہلے بھی کچھ آیات یا سالون نگر کے انداز کی آئی تھیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مفسر قرآن اور جن کو حضرت الامہ بھی کہا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ سے بہتر جماعت نہیں دیکھی کہ انہوں نے اپنے نبی سے سوالات بہت نہیں کیے، بلکہ جملہ سوالات کی تعداد جو قرآن پاک میں آتی ہے وہ کل 17 ہے. اس سے پہلے والے قوموں کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے تم سے پہلے والے قومیں سوال کی کثرت کی وجہ سے ہلاک ہو گئیں، ہر چیز میں بال کی کھال نکالتے، اس میں اور زیادہ پوچھتے. جیسے بنی اسرائیل کی گائے کا قصہ جو مشہور ہے، سورہ بقرہ اس سورہ کا نام بھی ہے، تو جہاں بتا دیا گیا صحابہ خاموش رہتے اور جو بات سمجھ میں نہیں آتی اس کے بارے میں سوال کرتے، تو وہ جملہ سوالات قرآن میں مذکور ہیں، 17 ہیں. تو اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ صحابہ سے بہتر جماعت نہیں دیکھی کہ انہوں نے بہت زیادہ سوال کر کے اپنے نبی کو پریشان نہیں کیا. تو ابواب البر اس سے پہلے ابواب آئے تھے کہ نیکیاں اور خوبیوں کی چیزیں پوچھی گئی تھیں، اور یسألونک عن الأهلۃ یسألونک عن الشہر الحرام، یہ ساری چیزیں ہوئیں. تو سورہ بقرہ میں تقریباً 7 سوالات اس طرح کے ہیں. اس سے پہلے والی آیات میں ایک تو منافقین اور مشرکین اور مسلمان، ان کے بارے میں باتیں بتا دی گئی تھیں، اور مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا گیا تھا کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ نفاق یا کفر کی جو باتیں ہیں اس سے اکثر دور ہو جاؤں. پھر اس کے بعد مسلمانوں کو تاکید کی گئی تھی کہ دین کی راہ پہ چلنا ایک دم آسان بات نہیں, اس کے لیے مسائل اور مسائل تمہارے سامنے ہوں گے, اس لیے اس سے گھبرانا نہیں, بلکہ تم سے پہلے لوگوں کے لیے بھی اس طرح کی دین کے بارے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا, اس لیے تمہارے قدموں میں بھی لرزہ نہ آئے, اس کے لیے تسلی دی گئی تھی. اب اس کے بعد کیونکہ وہاں پر جان اور مال ان ساری چیزوں کی قربانی کے لیے ان کو کہا گیا تھا, اب اسی سے متصل ان آیات میں مال کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے کہ مال کس طرح خرچ کیا جائے, کس مصرف میں خرچ کیا جائے اور کتنا دیا جائے. تو اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ نے سوال کیا تھا, ما ننفق من اموالنا وفیما نذعها, ہم اپنا کتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور کس راہ میں خرچ کریں, کس مصرف میں اس کو دیں. تو ان کے اس سوال پر یہ جواب دیا گیا, تو گویا سوال صحابہ نے کیا اور جواب اللہ عزوجل دے رہے ہیں, گویا اللہ فتویٰ دے رہے ہیں. دوسری جگہ پر کہ آیا اللہ یفتیکم فی الکلالہ, اللہ تمہیں بتاتا ہے, فتویٰ دیتا ہے. تو یہ سوال حضرت عبداللہ عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ, جو کثیر المال تھے, اللہ نے ان کو بے شمار دولت دے رکھی تھی, تو انہوں نے اس کے مصرف کے متعلق پوچھا تھا. تو اس کے جواب میں فرمایا گیا, جو کچھ تم خرچ کرو گے ان خیر مال, خیر کے معنی مال کے لیے ہیں, قرآن پاک میں کئی جگہ یہ خیر مال کے لیے استعمال ہوا ہے, ان طرح کا خیر نہیں وسیع اور انہ لحب الخیر لشدید. تو جو کچھ مال تم خرچ کرو گے تو اس کے لیے راہیں والدین, اعزاز اقارب رشتے دار, یتیم یعنی بے باپ کی اولاد ان کے باپ کا انتقال ہو چکا ہوں, مساکین اور مسافر. تو یہ جو اخراجات کے بارے میں بات کہی گئی اس کے متعلق مفسر قرآن مقاتل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ نفلی صدقات کے سلسلے میں ہے, زکات کے سلسلے میں نہیں ہے, نفلی صدقات کے سلسلے میں ہے. اور ماذا ينفقون کے مطلب میں حضرت ابن عباس اور مجاہد سے منقول ہے, کیسے ينفقون, کیسے خرچ کریں یعنی کس راہ میں خرچ کریں. ایسے ایک سوال آگے کہیں آ رہا ہے, ویسالونک, کچھ آیتوں دو تین آیتوں کے بعد ہی ویسالونک ماذا ينفقون, یہاں بھی ویسالونک ماذا ينفقون ہے, آگے ویسالونک ماذا ينفقون بھی آ رہا ہے. سوال دونوں ایک سے ہیں لیکن یہاں جواب اس کا کچھ الگ دیا گیا کہ اس کا مصرف بتا دیا گیا, اور دوسرا جو ویسالونک ماذا ينفقون قل العفو, تو وہاں جواب کچھ اور دیا گیا. دونوں سوال ایک ہیں اور جواب بظاہر دونوں کے الگ ہیں. تو اس کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمرو بن جموح, بعض حضرات کہتے ہیں کہ ایک نے کئی صحابہ نے اس طرح کے سوالات کیے تھے, بہرحال ان کے سوال پر ان کے سوال کا منشا یہ تھا, سوال میں دونوں چیزیں آتی ہیں کہ مال کتنا اور کیا خرچ کریں, یہ بھی ایک پہلو اس کا ہے, اور دوسرا پہلو ہے کہ مال کس راہ میں کس مصرف میں خرچ کریں, کن کو دیا جائے. تو دونوں سوال میں گنجائش ہے, لیکن پہلے سوال میں چونکہ اسی کو مد نظر رکھا گیا تھا کس راہ میں خرچ کیا جائے, مصرف اس کا کیا ہو, تو اس لیے وہاں پر جواب دیا گیا کہ مال ان کو دیا جائے, والدین کو, اقارب کو, اعتماد کو. اور دوسری جگہ جو سوال تھا ماذا ينفقون, مال کیا خرچ کریں, کون سا مال خرچ کریں, تو کہا گیا قل العفو, جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو. تو جواب سائل کے سوال یا اس وقت کے پس منظر کے مطابق دیا گیا ہے. تو یہاں خرچ کے بارے میں بتا دیا گیا, جو کچھ تم خرچ کرو گے یعنی نفلی صدقات, نفلی اور فرض اس لیے نہیں ہے, یہ زکات وغیرہ واجبات اس لیے نہیں مانی گئی کہ اس دلاتفاق میں مسئلہ ہے کہ اولاد اپنے والدین کو زکات کا مال نہیں دے سکتے, اولاد کے ذمے والدین کا حق ہوتا ہے تو ان کی کفالت ان کے ذمے ہوتی ہے, تو اولاد والدین کو اور والدین اپنے اولاد کو زکات نہیں ادا دے سکتے, بلکہ ان کے ذمے ان کے اخراجات ہوتے ہیں. تو نقلی صدقات یہاں متعین ہو گئے, تو والدین کو اور اقارب کو, اعزہ اقارب میں جو محتاج ہیں تو ان کو دیا جائے، یتیموں کو دیا جائے، مساکین کو اور مسافروں کو دیا جائے. تو مسافر ہو سکتا ہے وہ اپنے وطن میں مال والا ہو، لیکن سفر میں آنے کی وجہ سے اسے کسی چیز کی ضرورت پیش آ جائے، پیسے کچھ ضائع ہو جائیں، امکانات اس کے ہیں. اور دوسری جگہ پر بھی صدقات کے جو مصارف بتا دیے گئے ہیں، ابن السبیل کی وہاں بڑی اہمیت دی گئی ہے. اور مساکین جن کے پاس اپنے گزارے بھر کا سامان موجود نہ ہو. اور یتیم تو وہ ہوتا ہے جس کی کفالت کرنے والا باپ جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ اس دنیا سے اٹھ گیا ہو، اور بچے ابھی نابالغ ہوں. بچے بلوغ کے بعد پھر لائق میں بعد اختلام، بلوغ کے بعد پھر یتیمیت نہیں رہتی. تو یہاں اس آیت میں نقلی صدقات کی بابت فرمایا گیا کہ جو کچھ تم خرچ کرو گے تو اس راہ میں خرچ کرو، جتنا تم دے سکو دو، اور اس کے لیے مصارف یہ ہیں، ان کے علاوہ اور جو محتاج ہیں اور جو ضرورت مند ہیں ان کو بھی دے دیا جائے. تو یہ تو اس میں یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ والدین کو فرض زکات، واجب زکات ادا نہیں کی جا سکتی. دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اولاد اپنے والدین کو یا والدین اپنے اولاد پر جو خرچ کرتے ہیں، اس خرچ پر بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر ہے، ثواب ہے. ایسا نہیں کہ ان کی ذمہ داری ہے، فرق ان کے نام نقاب کی ذمہ داری ان پر ہے، لیکن اس ذمہ داری کو نبھانے پر اللہ کی طرف سے اجر اور ثواب بھی دیا جائے گا. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور خیر کا جو بھی کام، چاہے مال کے ذریعے ہو یا کسی اور راہ کے ذریعے ہو، کسی کے لیے رہنمائی کی، راستہ بتا دیا، گمشدہ چیز کا چیز ان کو پہنچا دی، کسی طرح کا کوئی خیر، مطلب یہاں خیر رکھا گیا، جو بھی اچھا اور بھلا کام جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچے، اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے اور ان اعمال پر تمہیں جان اللہ واقف ہے، اور واقف ہو کر اس کا جواب ثواب اور اس کا بدلہ اللہ تمہیں ضرور دے گا، اس میں تم محروم نہیں رہو گے. اگلی آیات میں ایک طرف تو مال اور جان کی قربانی اور یہ جو مسائل مصائب آئیں تو ان پر ڈٹے رہنے کی بات تھی، تو یہاں پھر اور زور دے کر یہ کہا گیا کہ تم اپنے مال کو خوب خرچ کرو اور اللہ کی راہ میں لٹاؤ، تو اس پر تمہیں اجر اور ثواب ملے گا. تو ایک بات یہ بھی اس میں معلوم ہوئی کہ آدمی، دوسری آیت میں جو کہا گیا پورے لاکھ، اگلی آیات میں جو آ رہا ہے کہ ضرورت سے زائد مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ آدمی کے پاس مال ہے تھوڑا سا، لیکن جن کا نفقہ اور جن کے اخراجات اس کے ذمہ واجب ہیں، اس کو پامال کر کے گھر والوں کو بھوکا رکھ کر دوسروں کو دیا جائے، اس کی اجازت نہیں. پہلے ابدا بمن تعول، جس کے نام نفقے تم پر عائد ہوتے ہیں، پہلے ان سے پہل کرو. اپنے چھوٹے بچے، نابالغ جو بچے ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے، پھر تصدیق جو ہوتی ہے، تو یہ ابدا بمن تعول. ایسے ہی حدیث میں فرمایا گیا امت ثم اباک ثم اختک، یعنی پہلے ماں، پھر باپ، پھر تمہارے بھائی بہن، پھر اس کے بعد اقرب فلاقرب، یعنی ایک ذمہ داری ہوتی ہے. تو اخراجات کے لیے کہا گیا قل العتق، ضرورت سے زائد جو ہے، یعنی اپنی جو واجبی ضرورت ہے. ایک تو ضرورت آدمی اپنی سمجھتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ افراز کیا جائے، ان کے لیے خوب سے خوب دیا جائے، ایسی اس کو ضرورت نہیں کہتے. ضرورت جس سے انسان کا کام پورا ہو جائے، کھانے پینے پہننے رہنے سہنے کے لیے جو اس کے لیے نہایت ضروری چیزیں ہیں، وہ اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں اس کو خرچ کیا جائے. اسی لیے بعض حضرات، بعض حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ اور بعض صحابہ کا مطلب ہے کہ ضرورت سے زائد چیز اللہ کی راہ میں لٹانا ضروری ہے. تو جمہور کا مطلب تو یہ ہے کہ ضرورت سے زائد چیزیں وہ اللہ کی راہ میں دی جائیں، یہ مستحب ہے، سنت ہے. پھر آگے مال لٹانے کے بعد، مال کو خرچ کرنے کے بعد، اس سے بھی زیادہ قیمتی انسان کی چیز جو ہوتی ہے وہ جان ہے. تو آگے جان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا، قتال فرض کیا گیا، جبکہ وہ تمہارے لیے بڑا ناگوار تھا. آدمی سمجھتا تھا کہ جہاد میں جائیں گے تو جان کی بازی لگانی پڑے گی اور کیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو تم پر فرض کیا، اور ایسا ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند سمجھو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو. جہاد کو، قتال کو، جب ابتدا میں مسلمانوں کے لیے حکم تھا کہ کفار کی اذیتیں اور تکلیفیں ساری چیزیں برداشت کی جائیں، مکی زندگی میں کچھ فوائد یہ کو اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اقدام کی اور اس کی ضرورت اجازت نہیں تھی. لیکن بعد میں جب کفار کی طرف سے مدینے میں آنے کے بعد جب حملے ہو گئے اور مسلمانوں کے لیے ہر طرح سے پریشان کیا جانے لگا اور اب دفاع کے بغیر کوئی چارہ نہیں رہا, تو اب اجازت دی گئی. پہلے اجازت دی گئی, پھر بعد میں اس کو فرض قرار دیا گیا. اور اس کو کہا گیا کہ جس کے دل میں جہاد کی نیت نہ ہو تو مات میتت جاہلیہ, تو جاہلیت کی وہ موت مرا. فرمایا گیا فتح مکہ کے بعد لا ہجرت بعد الفتح ولیکن جہاد ونیہ, نیت عزم اور جہاد کی نیت تو ہونی چاہیے. تو جہاد ہر طرح کا ہوتا ہے, جان کا, مال کا, قربانی کا, وقت کا, یہ سارے جہاد میں داخل ہو جاتے ہیں. تو جان کے مال کے بعد پھر جان کی بدل بازی لگانے کے لیے کہا گیا. اور آدمی سمجھتا ہے کہ اس وقت ہم یہ کریں گے تو ہمارے لیے دشواری اور پریشانیاں کچھ ہوں گی, پسند نہیں آتی, تو لیکن اللہ تعالیٰ اس میں خیر رکھتے ہیں. تم بظاہر اس کو اپنے ہاتھ میں شر سمجھتے ہو لیکن اللہ اس میں خیر رکھتے ہیں. بہت سارے ایسے واقعات اور غزوات ہمارے سامنے ہیں کہ جس میں مسلمان پریشان ہو گئے, نبی تک کیا کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. حضرت احزاب کا واقعہ ہے اور دوسری چیزیں ہیں. تو اس موقع پر بظاہر یہ ہوا کہ ناگواری ہو رہی تھی لیکن اللہ نے اس میں خیر رکھا اور فتح یاب ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی راہ میں اپنی جان اور اپنے مال صحیح مصرف میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ دی ہوئی امانت صحیح طور پر استعمال کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کا مبارک مہینہ اب بیتا جا رہا ہے, چند ہی اس کے مبارک ایام رہ گئے ہیں. تو رمضان میں ایک سنت یہ ہے کہ آدمی آخری عشرے کا اعتکاف کر لیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ, معادبت کے ساتھ اس کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے آخری عشرے میں. تو اس کی وجہ یہی, اصل وجہ یہ ہے کہ شد قدر حاصل ہو جائے. اور شد قدر اس امت کے لیے خصوصی خوشی طور پر اللہ کی طرف سے آتی ہے اور تحفہ ہے کہ ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے. 84 سال چار مہینے, اور اتنے ہی نہیں بلکہ خیر کا ہے اس سے بڑھ کر. تو اللہ تعالیٰ دینے پر اپنے دہانے خزانے اور رحمت کے خزانے کھولے ہوئے ہیں. تو کوشش اس کی کی جائے کہ اگر دن بھر مصروف رہیں تو کم از کم ان راتوں کو قیمتی بنا کر اللہ سے خوب نیکیاں حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مبارک ایام صحیح طور پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.